لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين، أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على سيما بقية الله في العالمين، أرواح العالمين له الفدا. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
درود بجي محمد وعلى محمد. اذان محترم، ولایت حق ولایت باطل، اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کے نتائج کے عنوان سے کل گفتگو کا آغاز کیا. سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ولی ہے، سرپرست ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لے کر آئے، اور اس سرپرستی کے اندر خداوند عالم ان صاحبان ایمان کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر آتا ہے. لیکن جو اللہ کی اس سرپرستی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ولایت میں نہیں آتے، ان کا سرپرست طاغوت ہوتا ہے. طاغوت اللہ کے مقابلے پر ایک نظام بن گیا، اور اس طاغوت کی سرپرستی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ طاغوت ان لوگوں کو نور سے تاریکی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی تاریکی میں رہتے ہیں، اور یہ اہل جہنم ہیں کہ اسی میں ہمیشہ ان کا ٹھکانہ ہے. یہ آیت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ حقیقی ولایت اس دنیا کے اندر فقط خداوند عالم کی ہے، اور اس آیت کے اندر بھی خداوند عالم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، خدا ہی ولی ہے، خدا ہی سرپرست ہے. فقط توجہ یہاں پہ چند نکات کی جانب رہے. کل آپ کے سامنے بیان ہوا تھا کہ ضروری نہیں کہ ایک اچھے ماحول میں زندگی گزارنے والے افراد بھی خدا کی ولایت کے ساتھ سفر طے کر رہے ہوں. اس ولایت کا سفر اختیار کے ساتھ ہے، اس ولایت کا سفر انسان کے ارادے کے ساتھ ہے. اس ولایت الہیہ کے اندر وہ انسان آتا ہے کہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے اس ولایت کو قبول کرے، اور ساتھ میں صاحب ایمان ہو. ایمان بنیادی شرط ہے خداوند عالم کی ولایت کے سائے میں آنے کے لیے. اگر ایک نگاہ سے دیکھا جائے تو کائنات کے اندر وہ کون سی شے ہے کہ جو خداوند عالم کی زیر نگرانی پروان نہیں چڑھ رہی؟ اگر اس عنوان سے دیکھا جائے تو اس کائنات کے اندر کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہو. ولا رتبن ولا یابس، کوئی خشک تر ایسا نہیں، الا فی کتاب مبین، کہ جس کا تذکرہ ہم نے کتاب مبین میں نہ کیا ہو. یا کوئی پتا بھی اگر درخت کا گرتا ہے تو وہ حکم الہی کے تحت گرتا ہے. اس زمین کے اندر جو پتھر اپنی حیثیت چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، معمولی پتھروں سے قیمتی پتھروں میں تبدیل ہوتے ہیں، در حقیقت نظام الہی کے تحت ہوتے ہیں۔ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اس کائنات کے اندر اگر واحد حکم چل رہا ہے تو وہ خدا کا چل رہا ہے، لیکن ولایت کی بات جب آئی تو خداوند عالم نے کہا کہ ہر انسان جو زندگی گزار رہا ہے وہ ولایت الہی کے تحت زندگی نہیں گزار رہا۔ خداوند عالم ہر انسان کو زندگی عطا کرنے والا ہے، لیکن جس نے ایمان کے ساتھ خدا کو قبول کیا، خدا فقط اس کا سرپرست ہے۔ یہ سرپرستی اتنی اہم ہے، یہ ولایت اتنی اہم ہے کہ ایک عام نظام چل رہا ہے، اس نظام سے ہٹ کر خدا کہہ رہا ہے کہ جو ارادے، اختیار اور ایمان کے ساتھ آئے گا، خدا اس کا سرپرست بنے گا، خدا اس کا ولی بنے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، بس ایمان بنیادی شرط ہے اللہ کی ولایت میں آنے کے لیے۔ توجہ چاہوں گا ان نکات کی جانب۔ ولایت کو بھی خداوند عالم نے قرآن میں بیان کیا کہ ولایتیں دو طرح کی ہیں اس دنیا کے اندر، ایک اللہ کی ولایت، اور اسی آیت کا اگلا ٹکڑا، جس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا اس نے طاغوت کی ولایت کو اختیار کیا۔ چونکہ دو نظام ہیں، کوئی تیسرا نظام نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ انسان نہ اللہ کی ولایت میں جائے نہ طاغوت کی ولایت میں جائے اور ایک درمیانی راستہ لے لے اور کہے کہ نہ میں اس طرف ہوں نہ اس طرف ہوں، بیچ کا ایک راستہ ہے، میں اس پہ چل رہا ہوں۔ ایسا کوئی راستہ متصور نہیں ہے۔ یا انسان اللہ کے راستے پر ہے، اللہ کی ولایت میں ہے، یا انسان اللہ کے غیر یعنی طاغوت، اور طاغوت کا معنی کل ہوا شیطان کی ولایت میں ہے۔ دو ہی راستے ہیں۔ اس ولایت میں مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اور آپ آیا اسی ولایت کے تحت زندگی گزارتے ہیں یا نہیں۔ کل باتوں میں آپ کے سامنے بہت سی باتیں بیان ہوئیں۔ ولایت کا مطلب خداوند عالم کے احکام کو جیسا کہ اس نے بیان کیا ویسا تسلیم بھی کرنا، اس کے مطابق عمل بھی کرنا۔ فقط خداوند عالم کے احکام کا تسلیم کرنا نہیں، تسلیم کر کے اس پر عمل بھی کرنا، یہ ولایت الہیہ کے تحت زندگی گزارنا ہے۔ وہ اما اگر بات فقط علم تک آ جائے گی عزیزان محترم، تو شیطان بھی بہت ساری چیزوں کا علم رکھتا تھا، شیطان کے پاس بھی بنیادی اصول دین کا علم تھا۔ بنیادی اصول دین تین بیان کیے گئے، توحید، نبوت، قیامت۔ ہم توحید کے ساتھ عدل کو کیوں بیان کرتے ہیں اور نبوت کے ساتھ امامت کو کیوں بیان کرتے ہیں، یہ بحث الگ ہے، اس کو بیان کیا جائے گا کبھی کسی موقع پر۔ لیکن توحید، نبوت اور امامت بنیادی اصول دین ہیں، ایک مومن کا ان تین پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ خب شیطان جب علم کی بات ہے تو علمی طور پر ان تینوں مراتب کو جانتا ہے۔ دلیل مانگی، یہ دلیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ جب خداوند عالم نے حضرت آدم کو خلق فرمایا اور سجدہ کرنے کا حکم دیا اور شیطان نے سجدہ نہ کیا، خداوند عالم نے کہا انکا رجیم، تم مردود ہو گیا، نکل جا، چلا جا۔ اب جب شیطان نے دیکھا کہ میں اتنی عبادتوں کے باوجود، اس مرحلے پہ پہنچنے کے باوجود، توجہ کیجئے گا کہ شیطان کس مرحلے پہ پہنچا تھا کہ خداوند عالم نے اس کو ملائکہ کی صف میں داخل کیا تھا۔ اسی لیے جہاں خداوند عالم امر دے رہا تھا سجدے کا، یہ امر، یہ حکم فرشتوں کو تھا اور شیطان اس امر کے اندر شامل تھا۔ یہ قرآن کی ظرافتیں، یہ قرآن کی باریکیاں ہیں کہ شیطان اس امر میں شامل تھا کہ جو امر کس کی طرف متوجہ تھا، ملائکہ کی طرف۔ یعنی شیطان اتنا ترقی کر گیا تھا کہ ملائکہ کی صف میں آیا تھا۔ جو حکم فرشتوں کی جانب متوجہ تھا، شیطان اس میں شامل تھا۔ خدا نے کہا ہم نے اس انسان کو بنایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے ملائکہ سے کہا سجدہ کرو۔ شیطان تو کہہ سکتا تھا نا کہ بارِ الٰہ تو نے سجدے کا حکم ملائکہ کو دیا تھا، ملائکہ نے سجدہ کر لیا، تو نے میرا نام کب لیا کہ میں بھی سجدہ کروں؟ لیکن چونکہ ملائکہ کے صف میں آ گیا تھا تو یہ اس حکم کا حصہ بن چکا تھا۔ توجہ کیجئے گا ان نکات کی جانب۔ سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا، کہا میں اس ولی خدا کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جب سجدہ نہیں کروں گا تو اس کے بعد اس نے خدا نے کہا انکا رجیم، تو دھتکارا ہوا ہو گیا، تو رجیم ہو گیا، تو نکل جا میری بارگاہ سے۔ شیطان نے یہاں پر آ کر جو جملے استعمال کیے وہ کیا کہے، کہا کہ ربی بما اغویتنی لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، رب کہہ کر مخاطب کیا پروردگار کو، یعنی توحید۔ جانتا ہے کہ اس دنیا کا بنانے والا، اس کا بنانے والا، اس کو چلانے والا کون ہے. توحید کا علم رکھتا ہے شیطان. ربی بما اغویتنی، اے میرے پروردگار جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا میں ویسے ان انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کروں گا. وہ توحید کا علم تھا شیطان کے پاس. اس کے بعد اس نے دوسری بات کی، کہا کہ فانظرنی لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، سب کو بہکاؤں گا سوائے ان لوگوں کے جو تیرے خالص بندے ہیں، یعنی کون؟ انبیاء اور ان کے اوصیاء. بس شیطان کا علم توحید پر بھی ہے، شیطان کا علم انبیاء پر بھی ہے. شیطان جانتا ہے کہ خداوند عالم کا نظام یہ ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے اس کائنات کے اندر ہدایت پھیلائے گا. توحید کا بھی علم رکھتا ہے، نبوت کا بھی علم رکھتا ہے. تیسری چیز قیامت، جب خدا نے کہا نکل جا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا تو رہا ہوں لیکن مجھے مہلت چاہیے. ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس دن تک کی مہلت دے جب تم مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت تک کی مہلت دے. خداوند عالم نے کہا کہ تجھے مہلت دی ہے الی وقت یوم معلوم، ایک یوم معلوم تک کی. بس شیطان کے پاس بھی عزیز و علم تھا، توحید نبوت اور قیامت کا علم تھا، لیکن شیطان کا مسئلہ کیا تھا؟ اس علم کے مطابق عمل نہیں تھا. اگر خدا کو خدا مانتا تھا، اگر خدا کو رب مانتا تھا، خدا کی ولایت کو تسلیم کرتا تھا، تو اس بات کو قبول کر لینا چاہیے تھا کہ آدم کو سجدہ در حقیقت آدم کو نہیں ہے، خدا کے حکم کو سجدہ ہے. آدم کے سامنے سر جھکانا یہ ایک مٹی کے پتلے کے سامنے سر جھکانا نہیں ہے، یہ خداوند عالم کے امر کو سجدہ ہے. شیطان ولایت سے باہر ہو گیا. شیطان نے اپنی اس ترقی کے باوجود تنزلی کا راستہ اختیار کیا، وہ الہی فطرت، الہی ولایت سے باہر نکلا. بس ولایت الہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے احکام کو تسلیم بھی کرے اور خدا کے احکام پر عمل پیرا بھی ہو. درود بھیجے محمد والے محمد. اب جہاں جہاں انسانوں کی زندگی میں آپ کو ایسا نظر آئے، میری اور آپ کی زندگی میں ایسا نظر آئے کہ ہم احکام الہی کو تسلیم تو کر رہے ہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے، تو جان جائیے گا کہ ہمارا راستہ ولایت الہیہ کا راستہ نہیں ہے. چونکہ تسلیم محض ہونا یہ ولایت کی بنیادی شرط ہے. عزیزو یہی ولایت الہیہ ہے، خدا کی ولایت ہے. اب اس ولایت کو خدا، میں نے کل بیان کیا کہ اس ولایت کے اظہار کے لیے خدا نے طریقہ کیا اپنایا ہے. کیا خداوند عالم، ہم کہتے ہیں اللہ ولی، اللہ ولی ہے، سرپرست ہے، تو سرپرست کے ذمے کام آتے ہیں. اگر باپ کو خداوند عالم نے سرپرست قرار دیا، خانوادے کا، گھر کا سرپرست اور ولی قرار دیا، تو باپ کے ذمے کچھ کام ہے جن کو کل بیان کر چکا، آج اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، کل بھی فقط تذکرہ کیا تھا. اگر کوئی باپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو کہا جائے گا یہ کیسا سرپرست ہے، کیسا ولی ہے کہ جو اپنی اولاد کی سرپرستی نہیں کرتا. خدا وند عالم ولی ہے مومنوں کا، تو بار الہ تو اس ولایت کے اظہار اور اس ولایت کے اعمال کے لیے طریقہ کیا اختیار کرتا ہے. اگر تو زمین پر آ کر لوگوں کی ولایت کو لے کر چلتا ہے تو تو زمین پر آتا نہیں ہے، چونکہ تو محدود نہیں ہے. اگر تو زمین پر نہیں آتا، تم محسوس اور محدود شکل میں نہیں آ سکتا، تو پھر تیری ولایت کا اظہار اور اعمال کیسے ہے؟ خدا وند عالم کہے گا سورہ مائدہ کی آیت 55 جو کل پڑھی، انما ولیکم اللہ، دوبارہ ولایت کی بات ہے. اور ولایت کے اندر پھر خدا نے کہا جان لو کہ حقیقی ولایت اللہ کی ہے. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی بلا شبہ فقط اللہ ہے، اور اس کے بعد وہ رسولہ، اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں. اللہ نے سلسلہ ولایت کو بیان کر دیا. توجہ کیجئے گا، اب ولایت ایک طولی سلسلے میں ہے. طولی سلسلہ یعنی ایک ہوریزنٹل ہوتا ہے، ایک ورٹیکل ہوتا ہے. ورٹیکل فارم کے اندر ہے، خدا، رسول، جانشین رسول، خدا، پیغمبر، اوصیاء پیغمبر، اور اس کے بعد نیچے سلسلہ چلے گا، کیونکہ کل کی گفتگو اسی پہ آئے گی. یہ سلسلہ ولایت کا رکے گا نہیں، کیونکہ اللہ ولی ہے. اب اللہ ولی آیا کسی خاص زمانے میں ہے، یا جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے اس وقت تک اللہ کی ولایت ہے؟ فیصلہ آپ خود کیجئے. جب تک انسان اس دنیا میں ہے اللہ کی ولایت ہے، اور اللہ کی ولایت ہونی چاہیے. اب اس اللہ کی ولایت کا طریقہ خداوند نے بتا دیا، تمہارا ولی اللہ ہے، مگر اللہ نے تمہاری ولایت کا جو ذریعہ قرار دیا اس دنیا میں، وہ اپنے رسولوں کو قرار دیا.
اپنے رسولوں کے ذریعے سے ولایت کا اجرا کیا ہے. یہ رسول اللہ کی ولایت لے کر آئے. اب جس زمانے میں اللہ کا رسول آخری رسول بن کر آئے گا اس کی ولایت ہوگی, اور اس کی ولایت کو خداوند عالم نے بیان کر دیا تھا کہ دیکھو اس کی ولایت, اس کی اطاعت کس کی ہے. اس کی ولایت در حقیقت خدا کی ولایت ہے. کل بھی بیان کی آیت, ما آتاکم الرسول فخذو, جو رسول دے لے لو, ومن نہاکم عنہ فانتہو, جس سے رسول روک دے رک جاؤ. یعنی جو رسول نے دیا اس کو لینا, جو رسول نے جس سے روک دیا اس سے رک جانا, اطاعت ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اس اطاعت کو تم رسول کی اطاعت نہیں سمجھنا. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یعنی تم حقیقی ولایت پر عمل پیرا ہو اس وقت. بس اسی طرح جس نے بعد رسول اور سیائے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا رسول کی اطاعت کی, رسول کی اطاعت کر کے وہ خدا کی اطاعت میں آ گیا. اسی لیے رسول اللہ نے بیان کیا تھا کہ میرے بعد میرا جانشین میرا وصی علی ابن ابی طالب ہے, جس نے علی کی ولایت کے اندر آ کر علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے علی کی مخالفت کی اس نے در حقیقت میری مخالفت کی, اور جس نے میری مخالفت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی مخالفت کی ہے. علی کی ولایت, علی کی اطاعت, یہ علی کی ولایت اطاعت نہیں ہے. علی کی ولایت اور اطاعت رسول اور رسول کی ولایت کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت اور ولایت ہے. توجہ کیجئے گا عزیزوں, ولایت اتنی اہم ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ولایت اتنی اہم ایک چیز ہے کہ جس کو خداوند عالم ہر کس و ناکس کو نہیں عطا کر سکتا. اس کے لیے پاکیزگی چاہیے, اس کے لیے مراتب چاہیے, اس کے لیے ایک مقام چاہیے. خداوند عالم ہر کسی کو ولی نہیں بناتا, چونکہ اللہ ولی ہے. بس خداوند عالم کی اس زمین کے اوپر خدا کی ولایت کے اجرا کا طریقہ کار کیا ہوگا, خدا اپنی ولایت کو نبی کو دے گا, اور نبی کے بعد ان کے اوصیاء تک یہ ولایت آئے گی. بارہویں امام تک یہ ولایت ہے. انشاءاللہ اس بحث کو تفصیل کے ساتھ کل کریں گے. آج دوبارہ آتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ اس ولایت الہیہ میں چلنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, ولایت الہیہ سے باہر نکل جائیں تو نقصان کیا ہوتا ہے. کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو شخص بھی الہی ولایت سے باہر زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی سراسر نقصان کی ہے. یہ الہی ولایت سے باہر زندگی گزارنا انسان کو ذلت کی طرف لے کر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا, جو کوئی بھی عزت کا طالب ہے وہ جان لے کہ عزت تو ساری کے ساری اللہ کے پاس ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا, جو عزت کا طالب ہے جان لے کہ عزت تمام کی تمام خدا کے پاس ہے. اب تمام کی تمام عزت خدا کے پاس ہے تو اگلی آیت کہتی ہے پروردگار قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, چونکہ ساری عزت تیرے پاس ہے, تو جس کو چاہے عزت عطا کرے, جس کو چاہے ذلت کی طرف لے جائے. اور یہ اسی کی عطا کردہ عزت ہے عزیزوں, کہ اگرچہ دربار شام سے فتویٰ صادر ہوا تھا علی مرتضیٰ پر سب و شتم کا, اور کم و بیش 100 سال تک ممبروں سے رسمی طور پر علی مرتضیٰ پہ سب و شتم کیا گیا, مگر جسے خدا عزت عطا کرتا ہے, آج اگر کسی کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے تو وہ علی مرتضیٰ کا نام ہے. علی کے دشمنوں کا کوئی نام عزت سے نہیں لیتا. یہ اللہ کی عزت ہے, اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے عزیزوں. بس ولایت کا سلسلہ ہے عزیزوں, ولایت ایک نظام کا نام ہے. ولایت فقط لقلقے زبانی نہیں ہے, ولایت عمل سے متعلق ہے. جو خدا کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارے گا خدا اس کو عزت عطا کرے گا. درود بھیجئے محمد والے محمد پر. لیکن اس ولایت کو انسان اختیار کرتا ہے. اب خدا نے ہر انسان کو موقع دیا ہے, ہر انسان کی رہنمائی فرمائی ہے, ہر انسان کو ولایت سے آشنا کیا ہے. اب اس ولایت پہ چلنا, اس پہ باقی رہنا انسانوں کی مرضی ہے. خدا وند عالم کے نظام میں جبر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, خدا کے نظام میں کوئی جبر نہیں ہے, خدا کے نظام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. خدا کسی کے ہاتھ باندھ کر, ہاتھ کھینچ کر اس کو دین کے راستے پہ نہیں لاتا. قد تبین الرشد من الغی, تاریکی اور گمراہی اور ہدایت سب واضح واضح کر کے خدا نے دکھا دی. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جو طاغوت کا انکار کرے. اب میں نے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے فقط دو ہی ولایتیں ہیں, یا اللہ یا طاغوت. فمن یکفر بالطاغوت, اس ہدایت کے ذریعے سے جس نے طاغوت کا انکار کر دیا نتیجے میں کیا ہوا, وہ اللہ کا مومن ہو گیا. جو اللہ پر ایمان لے کر آیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہی تو محکم رسی سے مضبوط ہو گیا، وہی تو محکم رسی سے جڑ گیا، لنفسام اللہ، اور یہ ایسی رسی سے جڑ گیا جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ خداوند عالم پھر اس رسی کے ذریعے سے انسان کو کیا کرے گا؟ اس دنیا کی غلاظتوں سے نکال کر جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دے گا۔ یہ خداوند عالم کا نظام ولایت ہے۔ جس کسی نے بھی، خداوند عالم نے انسانوں کو اختیار دیا۔ اب آئیے جناب موسیٰ کی قوم، جس کا قرآن کریم تذکرہ اس طرح سے کرتا ہے، جب عذاب میں یہ قوم موسیٰ آئے گی، عذاب میں آنے کے بعد یہ دیکھے گی کہ یہ عذاب میں خداوند عالم سے کہے گی، پروردگار عذاب میں کچھ کمی کر دے۔ خداوند عالم ان سے ارشاد فرمائے گا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہاری طرف میری آیتیں نہیں آئیں تھیں، تمہارے پاس میری آیتیں نہیں پہنچی تھیں جو تم پر پڑھی جاتی تھیں اور تم ان آیتوں کا انکار کرتے تھے؟ یعنی آیتیں آئیں، تم نے آنکھوں سے دیکھا، تم نے موسیٰ کو ان معجزات کے ساتھ دیکھا، تم نے دیکھا کہ موسیٰ معجزات لے کر آئے، موسیٰ نے معجزوں کے ذریعے سے تمہیں دعوت دی، ولایت الہی کی طرف بلایا۔ جناب موسیٰ کی تعلیم کیا تھی؟ جناب موسیٰ اور تمام انبیاء کی تعلیمات یہی تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے لوگوں، اے انسانوں، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت کی رسیوں کو اپنے گلوں سے اتار کے پھینک دو۔ یہی تعلیمات انبیاء ہیں۔ خدا کیا ان سے پلٹ کے جواب دے گا، الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم تک ہماری آیتیں نہیں آئیں تھیں، کیا تمہارے پاس ہماری آیتوں کی تلاوت نہیں کی گئی تھی، ان آیات نے تمہارے لیے روشن نہیں کر دیا تھا کہ ولایت حق کیا ہوتی ہے، اس کے باوجود تم نے ولایت حق کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر یہ لوگ جواب دیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، پروردگار ہماری شقاوت قلب، دلوں کی سختی، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی تھی، ہم آیات کو دیکھنے کے باوجود اس سے اثر نہیں لے پائے، ہم آیات کو دیکھنے کے باوجود اس کی تعلیم کے تحت اپنی زندگی کو نہیں لا پائے۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا، ہماری شقاوت غالب آ گئی ہمارے اوپر اور ہم گروہ گمراہوں میں سے ہو گئے۔ اب یہاں پہ پھر کہتے ہیں، ربنا اخرجنا منہا، خدایا اس میں سے ہمیں ایک دفعہ نکال دے، آتش جہنم سے نکال دے ایک دفعہ۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإن الظالمون، اگر دوبارہ ہم اس طرف آ گئے تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ اب جواب سنیے گا، جو ولایت طاغوت میں زندگی گزارتا ہے اس کو خدا قیامت میں جواب کیسا دے گا؟ خداوند عالم کی طرف سے جواب آئے گا، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خدا کہے گا آج گم ہو جاؤ، میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یعنی مجھے الفاظ اور بہتر نہیں ملے گا کوئی، یعنی سمجھانے کے لیے خدا کہے گا گم ہو جاؤ، دور ہو جاؤ آج، قال اخسؤوا فیہا، دور ہو جاؤ، ولا تکلمون، آج مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ کس کے لیے؟ خدا ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے خدا کی ولایت کے علاوہ زندگی گزاری۔ کون سا خدا؟ جو رحمان ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، ستار ہے، غفار ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے قال اخسؤوا فیہا، خدا ان سے کہہ رہا ہے دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، سامنے سے چلے جاؤ۔ یعنی اس لفظ کے اندر خدا کے لہجے کی شدت محسوس کی جا سکتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو ولایت الہیہ سے باہر زندگی گزارتے ہیں۔ قال اخسؤوا فیہا، ان سے کہا جائے گا ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، سامنے سے چلے جاؤ۔ ولا تکلمون، بات نہ کرو، تمہارا بات کرنا ناگوار ہے آج، تمہاری بات خدا سننے پہ تیار نہیں۔ عزیزوں، یہ ولایت طاغوت کا نتیجہ ہے۔ کل آپ، ہم نے کچھ نتائج بیان کیے تھے، آج ایک اور نتیجہ ہے۔ ولایت طاغوت پر جب کوئی آتا ہے خدا کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، جب کوئی خدا کی نگاہوں سے گر جاتا ہے پھر اس کی زندگی اس کے اپنے حال پر گزرتی ہے۔ اسی لیے کل ابتدا اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو میں نے دو بزرگ ہستیوں کے نام سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ دونوں نے خدا سے یہی دعا کی تھی کہ بار الہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا، ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو ہمارے اوپر نہ چھوڑنا، یعنی اپنی ولایت، اپنی نگاہ، اپنی نظارت سے، اپنی سپرویژن سے باہر نہ کرنا۔ دونوں بزرگ ہستیاں کون؟ رسالت ماب اور ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اب یہاں پہ تمام مومنوں کے سوچنے کی بات ہے کہ اگر رسول اللہ اس مقام پر پہنچ کر، جناب سیدہ اس مقام پر پہنچ کر، جناب سیدہ کا مقام کیا ہے؟ جناب سیدہ کے مقام کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ پانچویں امام نے روایت بیان کی کہ جو کوئی بھی فاطمہ زہرا کی معرفت کا ادراک کر لے گویا اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا۔ کل گزری ہے شب قدر، اور آپ نے قرآن کریم میں پڑھا شب قدر کے بارے میں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو کہ شب قدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ ایک رات. اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن بھی نازل ہوا اور فرشتے بھی امر لے کر صاحب امر کے پاس آتے ہیں. اس رات کا ادراک آسان نہیں ہے. پانچویں امام نے کہا کہ جس نے فاطمہ زہرا کا ادراک کیا گویا شب قدر کا ادراک کر لیا. پھر امام آگے کہتے ہیں لیکن جان لو اس بات کو کہ فاطمہ زہرا کی معرفت کا ادراک کر نہیں سکتے. امام کے الفاظ ہیں, یہ وہ آئمہ ہیں جو دروازہ کھولنے والے ہیں علم کا. ان آئمہ نے لوگوں کو تشویق کیا علم کی طرف, ان آئمہ نے لوگوں کو رہنمائی کی علم کی طرف, مگر یہ امام کہتے ہیں جان لو کہ فاطمہ کی معرفت تمہارے بس میں نہیں ہے. پھر دلیل دیتے ہیں, کہتے ہیں فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ لئن الخلق فتموا عن معرفتها, کیونکہ مخلوقات خدا کو فاطمہ کی معرفت سے دور رکھا گیا ہے. فاطمہ کی معرفت سے دور, فتم, فتم کا مطلب کیا ہے؟ حال, ڈھال, رکاوٹ, دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ کو فتم کہا جاتا ہے. وہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, وہ فاطمہ جن کی معرفت کا ہمیں اندازہ نہیں. پانچویں امام نے کہا کہ کائنات کا نظام معرفت فاطمہ کے اوپر ہے. اگر یہ باتیں بھی تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہوں سمجھنے میں نوجوان جو دوست بیٹھے ہیں ان کے لیے, کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں بہت سادہ سی مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں, جس کو ہم اور آپ کم سے کم ہر شب جمعہ ایک دفعہ ضرور خود اپنی زبانی پڑھتے ہیں یا دہراتے ہیں یا کان سے سنتے ہیں. مشہور و معروف حدیث قصہ, اس حدیث قصہ کے اندر ہم اور آپ پڑھتے ہیں. حدیث قصہ تو سب کی سنی ہوئی ہے, یہ روایت اگر پہلے نہیں سنی ہوں گی تو شاید تعجب ہوا ہوگا. حدیث قصہ پڑھتے ہیں, روز پڑھتے ہیں, شب جمعہ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. اس کے اندر جب یہ نور پنجتن ایک چادر کے نیچے آئے تھے تو فرشتے نے سوال کیا کیا تھا اور کس سے سوال کیا تھا, توجہ کیجئے گا, نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں. اس کو یہاں پہ دانشگاہ امام رضا میں ایام فاطمہ کی مجلس میں بیان کیا تھا, اگر تکرار ہو تو معذرت, بعض تکرار مفید ہوتی ہیں. فرشتے نے سوال کیا تھا, یا ربی ومن تحت القصا, فرشتوں کا سوال تھا. سوال کس سے تھا؟ پروردگار عالم سے تھا. اے پروردگار, اس چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ نور جو اتنا نورانی ہے اس چادر کے نیچے, اس کے اندر کون کون ہے؟ اب اس نور چادر کے نیچے کون کون تھا وہ آپ کو پتا ہے. پنجتن تھے, رسالت امام تھے, امام علی تھے, جناب حسنین تھے اور جناب فاطمہ تھی. خدا وند عالم سے سوال ہوا, خدا تعارف کروا رہا ہے, اور خدا وہ ہے جو بے نیاز ہے, خدا وہ ہے جو تکلفات سے کام نہیں لیتا, خدا وہ ہے جو حقیقت کا اظہار کرتا ہے. توجہ کیجئے گا, اللہ بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, اس کا کسی سے ایسا تعلق نہیں ہے جو نسبتوں والا تعلق ہو. خدا اگر کسی چیز کو بیان کرے گا تو حقیقت بیان کرے گا. خدا وند عالم یہاں ان پنجتن میں اگر کسی کو معرفی, تعارف, انٹروڈکشن کا ذریعہ قرار دے رہا ہے تو وہ کس کو قرار دے رہا ہے؟ خدا وند عالم نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اس چادر کے نیچے, اے فرشتوں تم نے سوال کیا اس چادر کے نیچے کون ہے, سنو, اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں, اس چادر کے نیچے فاطمہ کے بابا ہیں, فاطمہ کے شوہر ہیں, فاطمہ کے بچے ہیں. میں پھر عرض کروں, جملوں پہ توجہ کیجئے گا, یہ معرفت فاطمہ کا ادنا سا اعتراف ہے فقط. یہ فاطمہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے, ہم اس سے آگے نہیں جان سکتے عظمت فاطمہ کیا ہے. کوئی پروردگار عالم سے کہے پروردگار اسی چادر کے نیچے وہ نبی ہے جس کے لیے تو نے بیان کیا لولا کا لما خلقت الافلاک, اے محمد مصطفیٰ آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی خلق نہ کرتا, کچھ بھی خلق نہ کرتا, یہ جو کچھ ہے آپ کے لیے. لیکن اس نبی کے ہوتے ہوئے خدا وند عالم نے کہا ہوں فاطمہ, اس کے نیچے فاطمہ ہیں, ان کے شوہر, ان کے بابا, ان کے بیٹے ہیں. اچھا, باقی شخصیات کا تعارف خدا نام لے کے کروا سکتا تھا, ہم فاطمہ و محمد المصطفیٰ و علی المرتضیٰ والحسنین, خدا نے کہا نہیں, جب فاطمہ موجود ہیں تو تعارف کا ذریعہ بھی فاطمہ قرار پائیں گے, تعارف کا ذریعہ فاطمہ. یہ فاطمہ کا مقام ہے, یہ عظمت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے, ہم نہیں ادراک کر سکتے کیا عظمت ہے جناب فاطمہ کی. لیکن وہی جناب فاطمہ خدا کے سامنے کہتی بھی نظر آتی ہیں, کل بیان ہوا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث فاغثنی, اے حیو اے قیوم تیری رحمت سے استغاثہ کرتی ہوں, سوال کرتی ہوں, فاغثنی میرے استغاثے کو پورا کر, میرے سوال کو سن. کیا استغاثہ ہے, کیا فریاد ہے؟ لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا, بار الہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پہ نہ چھوڑنا, ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. فاطمہ زہرا مذاق نہیں ہے, یہ باتیں, ان باتوں کے پیچھے بہت زیادہ حقیقتیں پوشیدہ ہیں. پاس خداوند عالم کی ولایت کے سائے میں مکمل زندگی گزارنا کامیابی ہے. اگر انسان خدا کی ولایت سے باہر چلا گیا, قیامت میں خدا کا جواب کیا ہے؟ قال اخسؤوا فیھا ولا تکلمون. خدا کہے گا نکل جاؤ, چلے جاؤ, آج میری نگاہوں سے دور ہو جاؤ گے, مجھ سے کلام بھی نہ کرو, تم نے زندگی میری ولایت کے بغیر گزاری. عزیزو, یہ ولایت ہے جو انسان کو زندگی اور سعادت عطا کرتی ہے, اور اس ولایت سے باہر جانا انسانوں کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. چند نمونے آپ کے سامنے بیان کروں. قرآن کریم کے کل حضرت یعقوب کا, ان کے بچوں کا تذکرہ ہوا, آج اصحاب کہف کو اپنے ذہن میں رکھیے. اصحاب کہف وہ نوجوان کہ جو خداوند عالم کے اوپر ایمان لے کر آئے. خداوند عالم نے ان کی تعارف, ان کا پہچان کیسے کروائی؟ انہم فتیتن آمنوا بربہم. وہ نوجوان تھے, اس جوانی کے اندر اپنے رب پر ایمان لے کر آئے. رب پر ایمان یعنی خدا کی ولایت کو قبول کیا, خدا کی سرپرستی کو قبول کیا, خدا کے علاوہ کسی اور کی سرپرستی پر تیار نہیں ہوئے, خدا کے علاوہ کسی اور کے دسترخوان پر بیٹھنے پر آمادہ نہیں ہوئے. انہوں نے کہا رقالو, جب انہوں نے کہا کہ انہم فتیتن آمنوا بربہم, وہ اپنے رب پر ایمان لے کر آئے, چونکہ جوانی میں ایمان لے کر آئے تھے. نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ جوانی کے ایمان کی اہمیت کتنی ہے. خداوند عالم نے کہا وزدناہم ہدا, جب وہ جوانی میں ایمان لے کر آئے تو ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. توجہ کیجئے, یعنی ایک قدم ان نوجوانوں نے بڑھایا, خدا نے کتنے قدم طے کروا دیا. وزدناہم ہدا, ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. وربطنا علی قلوبہم, اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی. جوانی کا ایمان بہت اہم ہے عزیزوں. نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں, روایت میں آیا کہ ان اللہ قد یباہی بشاب العابد, جب کوئی نوجوان عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے, خداوند عالم ملائکہ کے درمیان اس کی عبادت پہ فخر و مباحات کرتا ہے. فخر و مباحات, خداوند عالم ان اللہ قد یباہی بشاب العابد. ایک نوجوان جب آ کے کھڑا ہوتا ہے عبادت کے لیے, کل ایک نوجوان نے جب یہاں پہ بیٹھے ہوئے سروں پہ قرآن اٹھایا ہوگا, لبوں سے آئمہ کا نام لیا ہوگا, خدا نے فرشتوں کو دکھایا ہوگا, دیکھو یہ نوجوان گناہوں کی طاقت ہے, گناہوں کی لذت کا احساس رکھتے ہیں, مگر توبہ کے لیے میرے دروازے پر آ گئے, مگر توبہ کے لیے میرے سامنے آ گئے. بس عزیزوں, جب یہ نوجوان تھے, انہم فتیتن آمنوا, یہ اصحاب کہف کون تھے؟ جوان تھے, ایمان لے کر آئے. اب کل کی روایت ذہن میں, کل کی آیت کی, اللہ ولی الذین آمنوا, جیسے ہی کوئی ایمان لاتا ہے وہ اللہ کی ولایت میں آ جاتا ہے. یہ نوجوان تھے, ایمان لے کر آئے, خدا نے ان کو اپنی ولایت میں لیا. جب یہ ولایت الہیہ میں آ گئے, کیا ہوا؟ زدناہم ہدا, ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. فقط ہدایت میں اضافہ کر دیا نہیں, وربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو استقامت عطا کی, محکم کر دیا ان کے دلوں کو. وَإِذْ قَامُوا فَقَالُوا, جب یہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ ربنا آمنا, اے پروردگار تجھ پر ایمان لے کر آ گئے, پروردگار ہم تیرے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں, پروردگار ہم تیری ولایت میں آئے ہیں. توجہ کیجیے گا, ایمان کے ذریعے سے خدا کی ولایت میں آئے, خدا نے ہدایت میں اضافہ کر دیا, دلوں کو گرہ لگا دی کہ اب دنیا کی کوئی تاریکی ان کے نزدیک نہیں آ سکتی, اب دنیا کی کوئی نجاست ان کو آلودہ نہیں کر سکتی. اللہ کی ولایت کیا کرتی ہے؟ یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ کی ولایت تاریکیوں سے نور میں لاتی ہے. یہ نور الہی میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ بارے الہ تیرے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے. اگر تیرے سوا کسی کو پکارا, تیرے سوا کسی کو پروردگار قرار دیا, تو ہم نے غلط کام کیا. خدا نے ان کے ایمان کو قبول کیا, ان کی ولایت کو قبول کیا, ان کو اپنی ولایت کے تحت زندگی نصیب کی. اب توجہ کیجئے, جب خدا کسی کو اپنی ولایت میں پروان چڑھاتا ہے تو اس کے ناز بھی اٹھاتا ہے. خدا ناز اٹھاتا ہے, جی خدا ناز اٹھاتا ہے, خدا ناز برداری کرتا ہے انسانوں کی. ہم اور آپ خدا کی محبت سے واقف نہیں ہے عزیزوں, ہمیں اور آپ کو خداوند عالم کی محبتوں کو اس انداز سے دکھایا نہیں گیا. خدا ناز اٹھاتا ہے انسان کے, خدا ناز برداری کرتا ہے انسان کی, اگر انسان سمجھ جائے کہ اس کا خدا سے رابطہ کیا ہے. اگر انسان سمجھ جائے, اس رابطے کو سمجھنے کے لیے دعائے کمیل بہترین دعا ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اس کے ٹکڑوں کی طرف جاؤں, لیکن بہرحال خدا ناز برداری کرتا ہے. خدا نے دیکھا اصحاب کہف آئے, نوجوان جوانی کے عالم میں خود کو ولایت الہی میں لے کر آئے, خدا نے ناز اٹھائے. کیسے ناز اٹھاتا ہے خدا؟ خداوند عالم نے ان کو غار میں پناہ دی, یہ غار میں آئے. اب غار میں آنے کے بعد ان کے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے خدا نے ان پہ نیند طاری کر دی. اب خدا قرآن کی آیتوں میں کہتا ہے, فقط ترجمہ پیش کر دوں گا, کہ جب یہ غار میں سو رہے ہوتے ہیں تو سورج جب ان کے مشرق سے طلوع کرتا ہے, تو مشرق سے سورج کی جب کرنیں نمودار ہوتی ہیں تو خداوند عالم سورج کو مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے ان کے غار سے ہٹا دیتا ہے, تھوڑا سا آگے پیچھے کرتا ہے کہ سورج کی کرنیں ان پہ نہ پڑیں, یہ سورج کی تپش سے محفوظ رہیں. ناز برداری ہے یا نہیں خدا کی؟ خدا ناز اٹھا رہا ہے کہ نہیں اٹھا رہا؟ اصحاب کہف کے ناز اٹھا رہا ہے خدا, نوجوان تھے, ان نوجوانوں کا ناز اٹھا رہا ہے خدا. خدا کہہ رہا ہے خدا وند عالم اس ابھرتے ہوئے سورج کو ان کے غار سے تھوڑا سا ہٹاتا ہے تاکہ ان کی کرنیں ان کو تنگ نہ کریں. اسی طرح غروب ہوتے وقت خدا سورج کی روشنی سے, خدا سورج کی حرارت سے انہیں محفوظ رکھتا ہے. میں قرآن بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, حدیث اور روایت نہیں ہے جس میں شک کیا جا سکے. اس کے علاوہ اگلا ناز برداری خدا کی کیا ہے؟ خدا اپنی طرف نسبت دیتا ہے کہ جب یہ سو رہے ہوتے ہیں, اب یہ طبیعی بات ہے, ایک انسان اگر ایک ہی پہلو پہ سوتا رہے تو اس کے جسم کے اندر خرابی آ سکتی ہے. ایک انسان آپ دیکھتے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار سیدھا لیٹتا ہے تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے, بیڈ سور ہو جاتا ہے, کمر کے پیچھے زخم بن جاتے ہیں بڑے بڑے. لہذا کیا کیا جاتا ہے, جو انسان خود سے ہل نہ سکتا ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی اٹینڈنٹ رکھا جائے تاکہ اس بیمار انسان کو کروٹ دلا سکے, تاکہ یہ انسان سیدھی کروٹ پہ نہ لیٹا رہے. لیٹا رہے گا تو بیڈ سور ہوگا, کمر پہ زخم ہو جائے گا. یہ نظام طبیعت ہے, خدا نظام طبیعت کو تبدیل نہیں کر رہا. چاہتا تو اصحاب کہف کے جسم میں ایسی خصوصیت رکھ دیتا کہ ان کے جسم میں بیڈ سور نہ ہو, لیکن خدا نے نظام طبیعت کو باقی رکھا اصحاب کہف کی ناز برداری کی. کیسے؟ خدا نے خود کہا, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, ہم ان کو کبھی دائیں طرف کروٹ دلوا دیتے ہیں, کبھی بائیں طرف کروٹ دلوا دیتے ہیں. یہ خداوند عالم ہے. کس وجہ سے یہ خدا کام کر رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ اہل ولایت, ولایت الہیہ کو قبول کیا خداوند عالم نے, انہیں اپنی بارگاہ میں قبول کی. عزیزان محترم, خدا ولایت کے ذریعے آگے بڑھنے والوں کو عزت عطا کرتا ہے. اصحاب کہف کی مثال دی آپ کے سامنے, آج کے دور میں حزب اللہ لبنان کی مثال دی جا سکتی ہے. ولایت الہیہ کو قبول کیا وہ بڑی طاقت, کی جو بڑی طاقت کہلاتی تھی حزب اللہ سے جنگ سے پہلے, اس کی طاقت کی قلعی کھل گئی حزب اللہ کی جنگ کے بعد. دنیا کی بڑی طاقت میں شمار ہوتا تھا, لوگ ڈرتے تھے, عرب کانپتے تھے کہ اسرائیل کا مقابلہ کون کرے گا. اسرائیل ایک ہوا بنا ہوا تھا. حزب اللہ کے نوجوانوں نے کیا کیا, اس کے اس ہوے کو, اس کی دھاک کو مٹا دیا. کئی جنگیں ہیں جو حزب اللہ نے لڑی ہیں اسرائیل کے ساتھ. آخری جنگ جو لڑی گئی 2006, اور اس کے بعد جو جنگ ابھی داعشیوں سے لڑی گئی ہے, اس کے پیچھے بھی تو یہ اسرائیل اور بڑی طاقتیں تھیں. کس بنیاد پر حزب اللہیوں نے کامیابی حاصل کی ہے؟ ولایت الہیہ کے تحت. اس قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جب کوئی کہتا ہے کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے, ہم اللہ کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں, ثم استقاموا, اس کے بعد اس پر قائم ہو جاتے ہیں, استقامت دکھاتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, ان کی مدد کے لیے پھر فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. ان کی مدد کے لیے خدا فرشتوں کو نازل کرتا ہے. عزیزوں تصور کیجئے گا, یہ جنگیں لڑی گئی ہیں, خدا اپنی ولایت میں آنے والوں کے ساتھ اس طرح کرتا ہے, ناز برداری کرتا ہے ولایت میں آنے والوں کے ساتھ. خدا کی ولایت کا اعمال کیسے ہوتا ہے؟ خدا اپنی ولایت کو نبی کے بعد اس کے اوصیاء کے ذریعے سے کرتا ہے. عزیزان محترم, خدا نے اس ولایت کے در پہ مجھے اور آپ کو ڈال دیا. خدا وند عالم نے مجھے اور آپ کو ولایت علی اور اولاد علی سے وابستہ کر دیا. یہ اتنا بڑا شرف, اتنا بڑا افتخار ہے کہ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو سکھایا گیا کہ جب 18 ذی الحج کا دن آئے, وہی دن کے جس دن خدا وند عالم نے تمام اسلامی تعلیمات موجود تھیں, مگر اس سے پہلے خدا وند عالم نے دین کو کامل ہونے کی سند نہیں دی تھی. تمام نعمتیں موجود تھیں مگر خدا وند عالم نے اتمام نعمت نہیں کیا تھا. اس سے پہلے تک کے دین پر خدا ویسے راضی نہیں ہوا تھا جیسے 18 ذی الحج کے دن راضی ہوا. کون سی 18 ذی الحج؟ سن 11 عیسوی کی, سن 11 ہجری کی. اس کے اندر خداوند عالم نے سن 10 ہجری 11 میں رسول اللہ کی وفات, اس وقت ہوا کیا, ولایت کا اعلان ہوا. رسول اللہ نے لوگوں کو جمع کیا, رسول کے اوپر پیغام آیا. پیغام بھی کتنا شدید, توجہ کیجئے گا, وہ اللہ کا رسول جس نے اس تبلیغ دین کے لیے طرح طرح کی زحمتیں اٹھائیں, طرح طرح کی تہمتیں برداشت کی, اپنا وطن چھوڑا, سب کچھ اللہ کے رسول نے برداشت کیا, لیکن خداوند عالم نے اس شدت کے ساتھ بیان نہیں کیا تھا. آیت آئی جناب غدیر قم کے اوپر رسول اللہ کے اوپر, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول جو تبلیغ آپ تک پہنچائی گئی اس کو ابلاغ کیجئے۔ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا آپ نے خدا کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کون سا پیغام تھا جو نہیں پہنچا؟ وہی پیغام تھا جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا جمع ہو جاؤ، آگے والے پیچھے آ جاؤ، پیچھے والے آگے آ جاؤ، ممبر بنا دو پالانے شتر کا۔ اس کے بعد لوگ دیکھنے لگے کیا ہوگا، رسول اللہ نے خطبہ دیا، مولا متقیان کو ساتھ لیا، اور پھر اس کے بعد لوگوں سے پوچھا الستُ اولا بکم من انفسکم، آیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق اور اختیار رکھتا ہوں کہ نہیں؟ لوگوں نے کہا بلا، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں۔ اس پر رسول اللہ نے مولا متقیان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر فرمایا من کنتم مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور ابھی آپ نے بیان سن لیا مولانا طارق جمیل صاحب کا، کہ جنہوں نے ابھی چند دنوں پہلے ہی بیان دیا کہ ہم نے علی مرتضیٰ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کہ ہم نے علی مرتضیٰ کو مولا دوست کا معنی نہیں، دوست کے معنی میں نہیں ہے، مولا کا مطلب سرپرست کا معنی ہے، ولی کا معنی ہے۔ آپ نے بیان سنا ہے طارق جمیل صاحب کا؟ دیر آیت درست آیت، کوئی بات نہیں، آج بات سمجھ میں آئی، مگر جملے کی وضاحت میں کر دوں کہ آپ نے علی مرتضیٰ کے ساتھ زیادتی نہیں کی، آپ نے اپنے ساتھ زیادتی کی تھی۔ علی مرتضیٰ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، علی کو کوئی مانے نہ مانے، علی کو کوئی نہ مانے تب بھی علی حق کا امام ہے، علی کو پوری کائنات مانے تب بھی علی حق کا امام ہے، علی مرتضیٰ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علی مرتضیٰ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، یہ امت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ خدا کرے کہ یہ بات آگے بڑھے، تعصب کے بغیر، جھگڑے کے بغیر، کسی جہالت کے بغیر، علمی طور پر، تحقیقاتی طور پر یہ بات آگے بڑھے، خدا کرے جائیں اس کی حقیقت تک پہنچیں اب لوگ، خدا کرے اگر بات کھلی ہے تو اب پوری طرح بات کھلے، مگر حق کے ساتھ، اور انشاءاللہ کھلے گی۔ زمانہ آنے والا ہے کہ جب ولی خدا کی ولایت کے تحت ہر انسان نے آنا ہے، توجہ کیجئے، امام زمانہ کی ولایت کے تحت اس دنیا کا نظام چلنا ہے، کوئی دوسرا نظام نہیں ہے۔ دنیا نے طرح طرح کے نظاموں کو آزما لیا، ناکام ہو گئی۔ اگر اس دنیا کی نجات کا کوئی راستہ خدا نے رکھا ہے تو وہ ولایت ائمہ کا راستہ ہے۔ ولایت اسی معنی میں جس میں طارق جمیل صاحب نے کہہ دیا کہ علی مولا کا مطلب سرپرست ہے، ولی ہے، جیسے رسول اللہ سرپرست ہے۔ بس جب یہ رسول اللہ نے بیان کر دیا من کنتم مولا فہذا علی مولا، آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، یہ ولایت اتنی اہم ہے، انسان اس ولایت کے تحت زندگی گزارے گا، ولایت ائمہ کے تحت زندگی گزارے گا تو نجات پر آئے گا، اور جس کسی نے بھی کبھی اس ولایت کے مقابلے پر آنے کی کوشش کی وہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ اسی ولایت نے انسانوں کو نجات عطا کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اولیاء خدا کے مقابلے پہ آتے ہیں۔ آخری چند لمحات اور آپ کی زحمت تمام کروں، درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ ولایت حق کے مقابلے میں انسان بعض اوقات آگے کھڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان ولایت حق کا انکار کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا نے عقل و شعور دیا ہے، ولایت کا درد دکھایا ہوتا ہے، یہ انسان اپنے اختیار سے ولایت میں آئے گا یا ولایت سے باہر جائے گا۔ اللہ کی ولایت چھوڑ دی، طاغوت کی ولایت میں چلا گیا۔ خدا اپنی ولایت میں انسان کو رکھتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ اس کی ایک مثال کہ جو ولایت الہیہ میں تھا اور باہر نکل گیا۔ اگر آپ سوچیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان ولایت الہی میں ہو پھر چلا جائے، کل بھی اس کی مثالیں دی تھیں، آج ایک اور مثال آپ کے سامنے قرآن سے ہی لے کر آیا ہوں۔ آغا انصاریان نے اس کو اپنی گفتگو میں بیان کیا، میں فقط ان کی زبانی آپ کے سامنے چند چیزوں کو نقل کر رہا ہوں۔ کون سی مثال قرآن کے اندر ہے؟ ایک شخص گزرا جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَقَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ان کو ذرا ذکر کیجئے، ان کے سامنے، ان کے سامنے بیان کیجئے، اس شخص کا تذکرہ بیان کیجئے، ان کو اس کی خبر دیجئے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھیں، ہم نے اپنی آیات اس کو دی تھیں، ہم نے اپنی نشانیاں اس کو دی تھیں، یعنی ہماری ولایت کے تحت زندگی گزار رہا تھا، ہم نے اس کو ترقی اور اوج عطا کیا تھا، لیکن اس نے اس ولایت سے انکار کیا، جب ہماری ولایت سے باہر نکلا فانسلخ منہا تو فاتبعہ الشیطان، جب اس نے ہماری ولایت سے انکار کیا شیطان اس کے پیچھے پیچھے آیا، شیطان نے اس کو گھیر لیا، اپنی ولایت میں لے لیا، فکانا من الغاوین, وہ گمراہوں میں سے ہو گیا, اغوا ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا, کون تھا یہ شخص کہ جس کے بارے میں قرآن نے ایسے بیان کیا, بلعم باورا, حضرت موسیٰ کی قوم سے تعلق ہے, بنی اسرائیل سے تعلق ہے. اتنا یہ شخص ولایت الہیہ میں زندگی گزارتا تھا کہ خدا وند عالم نے اس کی عبادت و اطاعت کے نتیجے میں اس کو مقام عطا کیا تھا, یہ مستجاب الدعوہ قرار پایا. اسم اعظم اس کے پاس تھا, اسم اعظم, خدا ایسے ہی نہیں دیتا کسی کو اسم اعظم, اسم اعظم تھا اس کے پاس. اتنی اس نے عبادت و ریاضت کی تھی, خدا کی ولایت کے تحت زندگی گزار رہا تھا. اب خدا کا تو اصول ہے, جو محنت کرتا ہے خدا اس کو نتیجہ دیتا ہے. آئندہ تمام چیزیں خدا جانتا ہے, مگر جو وقت کے اوپر محنت کا نتیجہ ہوتا ہے خدا دیتا ہے. خدا وند عالم نے اس کو محنت کا نتیجہ دیا, مستجاب الدعوہ بنایا. خدا نے خود کہا وَآتَيْنَاهُ آیَاتِنَا, ہم نے اس کو اپنی آیتیں دی تھیں, یعنی آیتوں سے خدا کا مشاہدہ کرتا تھا, خدا کی معرفت تھی اس کے پاس, کوئی معمولی انسان نہیں تھا. مستجاب الدعوہ, جو دعا کرتا تھا پوری ہوتی تھی. ایک قریے کے اندر خبر ہوئی کہ جناب موسیٰ اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں, لوگ اس شخص کے پاس آئے بلعم باورا کے پاس, اور آنے کے بعد کہا کہ تو مستجاب الدعوہ ہے. توجہ کیجئے گا, میں آخری بات کو اپنی اس طرف لا رہا ہوں کہ اگر کوئی ولی خدا کے مقابلے پر آئے تو پھر کیا ہوتا ہے, جس کے پاس بھی ولایت الہیہ ہو اس کا مقابلہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ شخص آیا, اس کے پاس لوگ آئے, کہا کہ تو مستجاب الدعوہ ہے, کہا خدا نے مجھے فضیلت بخشی ہے, کام تیرے پاس ایک کام کے لیے آئے. کہا کیا کام ہے, کہ ہم موسیٰ اس بستی میں آ رہے ہیں. موسیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ دو راستے رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے, دو آپشنز دیتے ہیں. ایک آپشن یہ دیتے ہیں کہ ایمان لے آؤ, تسلیم ہو جاؤ, خدا پر ایمان لے کر آؤ. دوسرا راستہ یہ کہ جنگ کرو, جنگ کر لو. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ ایمان لانے کا حوصلہ ہے, نہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. اس قوم کی ڈھٹائی دیکھیے, نہ ہم ایمان لانے کی ہمت رکھتے ہیں, نہ ہمیں ایمان لانا ہے. ہماری جیسی زندگی چل رہی ہے چلانے چاہتے ہیں ہم. اسی لیے اس طرح کے جملے آپ اپنے معاشرے میں بھی سنتے ہوں گے کہ بھائی زیادہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جتنا سیکھو گے اتنا پھنسو گے, زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. زیادہ جو بتا رہے ہیں عالم, علماء, مولوی جو بتا رہے ہیں اس کو بس سنو اور سن کے کان سے نکال دو, ہمیں نہیں سننا. لوگوں نے کہا کہ ہمیں موسیٰ کی تعلیمات پر عمل نہیں کرنا, ہمیں موسیٰ کی دعوت نہیں سننی, تو مستجاب الدعوہ ہے. نہ موسیٰ کی تعلیم کے جواب میں ایمان لانا چاہتے ہیں اور نہ موسیٰ سے لڑنے کا حوصلہ ہے. کہا پھر چاہتے کیا ہو, کہنے لگے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو مستجاب الدعوہ ہے, تو دعا کر کہ موسیٰ اس بستی میں پہنچنے سے پہلے ہی مر جائے. مستجاب الدعوہ ہے یہ. پہلے پہل تو اس نے کیا انکار, کیسی بات کر رہے ہو, موسیٰ نبی خدا ہیں, چونکہ خود ولایت خدا میں زندگی گزار رہا ہے, ابھی مستجاب الدعوہ ہے. اس نے انکار کیا, کہا موسیٰ نبی خدا ہیں, نبی خدا کے لیے نفرین نہیں کر سکتا. لوگوں نے اپنا کام شروع کیا کہ تو خود خدا کے نزدیک کتنا مقرب ہے, تیرا اپنا خدا کے نزدیک کتنا بڑا مقام ہے, تو خود خدا کے اتنا نزدیک ہے کہ خدا نے تجھے مستجاب الدعوہ قرار دیا, تیری کوئی حیثیت ہوگی تو خدا نے ایسا بنایا. اب یہ وہ کام تھا کہ جہاں انسان کا نفس اگر اس کے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان ولایت الہی سے باہر چلا جاتا ہے. اب ایک حساس نقطہ آپ کے سامنے بیان کر دوں, ذہن میں ابھی آیا ہے تو بیان کر رہا ہوں, پہلے سے سوچ کے نہیں آیا تھا کہ اس کو بیان کروں گا, مگر ذہن میں آ گیا, امانتاً بیان کر دیتا ہوں کہ اگر انسان کا نفس اس کے کنٹرول میں نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہ اسم اعظم رکھنے کے باوجود خدا کی ولایت سے باہر چلا جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, آیت تکمیل کر کے بتا دوں گا. جو نقطہ ابھی ذہن میں آیا, اب امام ہادی علیہ السلام کا وہ حدیث متبرک اور مبارک ذہن میں آتی ہے کہ جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو دین کے معاملے میں اپنے امور کی لگام ہر کسی کے ہاتھ میں مت دینا, من کان من الفقہا سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ محض فقاہت کی بنیاد پر, محض اس بنیاد پر کہ اس نے 25-30 سال پڑھا ہے, اس کو فقیہ مان کر اپنے امور کی لگام اس کے ہاتھ میں دے دو. نہیں, ان فقہا میں سے جس کو پاؤ کہ سائنن لنفسہ ہی اپنے نفس کا محافظ ہے, اپنے نفس کے پیچھے چلنے والا نہیں ہے, اپنے مولا کی امر کی اطاعت کرنے والا ہے، مخالفن لہوا ہو، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا نہیں ہے، فلل عوام یقلدو ہو، اب اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ اس کے اندر نقطہ کیا ہے؟ اس کے اندر نقطہ یہ ہے کہ مقام فقاہت پر بہت سے پہنچ جائیں گے، فقاہت ایک مقام ہے، بہت سے لوگ پہنچیں گے، لیکن آیا ہر فقیہ لائق تقلید ہے؟ امام نے کہا نہیں، بنیادی شرط نفس کی محافظت کرنے والا، ہوا و ہوس کی پیروی نہ کرنے والا۔ یہ بہت باریک نقطہ ہے جو آپ ہم نے بیان کر رہا ہوں، اس کو اسی طرح محسوس کیجئے جس طرح بیان کر رہا ہوں، اسی بلہ میں باورہ کے واقعے سے ذہن میں آئی یہ روایت میرے۔ کیوں اس بیان کر رہا ہوں؟ کہ اس لیے ابھی کچھ فتنے وجود میں آئے ہیں اور آنا شروع ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے ان فتنوں کو اسی طرح لایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگوں پر فقاہت کی سند جاری کی جا رہی ہے، انہیں فقیہ کے عنوان سے پہچانوایا جا رہا ہے، اور ان کی زبانی دین اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ہر کسی کے سر پہ امامہ دیکھ کے مت سمجھیے گا جانشین رسول ہے، بالکل اسی طرح کے جیسے بعد رسول ممبر پہ بیٹھنے والا ہر شخص جانشین رسول نہیں ہو سکتا، اسی طرح امامہ سر پہ رکھنے والا ہر شخص جانشین رسول نہیں ہو سکتا۔ من کانا من الفقہا، امام نے بیان کیا فقی ہوگا، پڑھا ہوا ہوگا، 25-30 سال گزارے ہوں گے، اس نے اتنی مہارت حاصل کی ہوگی کہ ہمارے احکام اور قرآن اور آیات اور روایات سے مسائل کو اخذ کر سکتا ہوگا، مگر لائق تقلید نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے نفس کی پیروی کرنے والا ہوگا، اپنی طرف دعوت، نفس کی پیروی کی فقط ایک مثال دے دوں، جو اپنی طرف دعوت دے وہ اپنے نفس کا پیروکار ہوتا ہے، جو اپنی طرف خود دعوت دے کہ آؤ میری طرف، وہ اپنے نفس کا پیروکار ہے، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ امام نے بیان کیا۔ خوب پلٹتے ہیں واقعے کی طرف۔ اب جب اس کا نفس کمزور تھا، بلا میں باورہ کو لوگوں نے کہا تو خود اتنا بڑا ہے، تو مستجاب الدعوہ ہے، خدا نے تجھے اتنی اہمیت دی ہے، تیری دعا کو قبول کرتا ہے، تو موسیٰ سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو نفرین کر، ہم تیری اطاعت کریں گے، ہم تیرے پیچھے چلیں گے، ہم تیرا لشکر بن جائیں گے، تیرے محب، تیرے مرید بن جائیں گے۔ نفس نے دھوکہ دیا۔ قرآن میں خداوند عالم نے کہا، خداوند عالم نے کہا تھا کہ اس کے بعد خداوند عالم نے کیا کہا کہ یہ شخص چلا، اس کے بعد جب اس دھوکے میں آ گئے لوگوں کے، چلنا شروع کیا، سواری پر بیٹھا، سواری پر بیٹھنے کے بعد ایک چوٹی کی طرف چلنا شروع ہوا۔ راستے میں اس کو ایک شخص ملا، اس نے پوچھا کہ بلا میں باورہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا کہ فلاں چوٹی پر جا رہا ہوں۔ پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ موسیٰ اس بستی میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، موسیٰ کے لیے نفرین کرنے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نجات ملے۔ اس الفاظ کو اس سواری نے سنا، تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس کے بعد سواری نے آگے کا سفر جاری نہیں کیا، اس نے اپنی سواری جو خچر تھا، گھوڑا تھا، گدھا تھا، اس کو مارنا شروع کیا، پیٹنا شروع کیا کہ آگے بڑھ، وہ آگے نہیں بڑھی۔ حکم الہی سے اس کی سواری گویا ہوئی کہ تو ولی خدا کی مخالفت کے لیے جا رہا ہے، میں اس سفر میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ جب تک نہیں معلوم تھا حیوان کو ساتھ تھا، جب پتا چل گیا کہ ولی خدا کی مخالفت میں نکلا ہے، تو اس نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ میں کہوں گا کہ بعض لوگوں کی نسبت اس خچر اور اس گدھے کا ایمان، شاید ایمان تو نہیں ہے، اس کی ہمت کا نام دے دیا جائے اس کو، کہ جان دیا، جب پہچان گیا کہ ولی خدا کے مقابلے میں جا رہا ہے، ساتھ نہیں دیا، کہا نہیں جاؤں گا۔ اور اس کے بعد اس نے بلا میں باورہ نے اپنی اس سواری کو اتنا مارا کہ اس سواری مر گئی۔ روایت معصوم میں آیا کہ خدا قیامت کے دن جنت میں چند جانوروں کو داخل کرے گا، جن میں سے ایک یہ بلا میں باورہ کا گدھا ہوگا، کہ اس نے اس وجہ سے اس کا ساتھ نہیں دیا کہ یہ ولی خدا کے مخالفت کے لیے جا رہا ہے۔ پیدل چلنا شروع کیا، چوٹی پر پہنچا، بیٹھا، آسمان کی طرف رخ کیا، ابھی نفرین کے لیے الفاظ نکالے ہی تھے زبان سے کہ اس کی زبان باہر کی طرف لٹک گئی۔ خدا نے اس کی مثال کیا دی؟ خدا نے کہا کہ یہ بلا میں باولہ کا قصہ بیان کرو کہ ہم نے اس کو آیتیں دی تھیں اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ خدا نے کہا اگر ہم چاہتے ولو نشاء لرفعناہ بہا، اگر چاہتے تو ہم اس کے ذریعے سے اس کو رفعت عطا کرتے، بلندی عطا کرتے، ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ، لیکن وہ اس علمی معرفت کے درجے پہ پہنچنے کے باوجود زمین کی طرف مائل ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی۔ اس کے بعد خدا نے اس کی مثال دی، وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی جیسی ہے، ان تحمل علیہ انتحمل علیہ، اگر تم اس کے اوپر کوئی چیز حمل کرو گے تو وہ تمہارے اوپر بھونکے گا، زبان باہر نکالے گا، اگر تم اسے چھوڑ دو گے تب بھی وہ اپنی زبان باہر نکالے گا۔ توجہ کیجئے گا، مستجاب الدعوہ تھا ایک شخص، ولایت الہیہ میں چل رہا تھا ایک شخص، الہی ولایت سے باہر نکلا، پیروی کی نفس کی طاغوت کی ولایت میں آیا، مستجاب الدعوہ سے تنزلی کر کے کہاں پہنچا؟ خداوند عالم نے کہا اس کی مثال کتے کی جیسی ہے۔ یہ انسان کا تنزل، ولایت الہی، ولایت حق، ولایت باطل۔ اگر انسان ولایت حق سے نکل جائے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بلا میں باورا کی طرح۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ بس عزیز آپ کی زحمت تمام کی میں نے، خدا وند عالم نے جن کو اپنی ولایت سے سرفراز کیا ہے، انسان کا کام یہ ان کی ولایت کے سائے میں چلے، ان کی ولایت میں چلے، ان کی ولایت انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی عطا کرتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو خداوند عالم نے علی کی ولایت سے وابستہ کیا۔ جو چیز میں بیان کرتے ہوئے رک گیا تھا وہ یہ تھی کہ 18 ذیلج کو جب پہنچے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین، شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے مجھے اور آپ کو علی مرتضیٰ کی ولایت سے وابستہ کر دیا۔ یہ ولایت اتنی عظیم ہے عزیزوں، لیکن یعنی صاحبان ولایت کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے تاریخ میں۔ دشمنوں نے ہر طرح سے ظلم و ستم کیا، یہ ولایت اتنی حق پر ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کو مختلف طریقوں سے متوجہ کیا۔ ایک واقعہ فقط آپ کے سامنے بیان کروں، زحمت تمام کروں، کہ اگر کوئی ولایت حق کے مقابلے میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خداوند عالم کیسے کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ آل عثمان کا ایک خلیفہ تھا، وہ خلیفہ اس کا دستور یہ تھا، کتاب میں لکھا ہے علی مظہر کبریا، کتاب فضل اللہ کمپنی صاحب کی، اس میں لکھا ہوا ہے واقعہ۔ کہتے ہیں کہ آل خلیفہ کا خلیفہ تھا، آل عثمان کا خلیفہ، جب کبھی اس کا گزر کربلا اور نجف سے ہوتا تھا تو یہ نجف میں کیا کرتا تھا، نجف میں یہ اتر جایا کرتا تھا اپنی سواری سے اور پیدل امام علی کے حرم جایا کرتا تھا۔ اسی خلیفہ کے شہر میں قاضی تھا جو ناصبی تھا، بغض رکھتا تھا اہل بیت علیہ السلام سے۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ تو خود خلیفہ ہے، تو خود صاحب حیثیت ہے، صاحب حشمت ہے، یہ کیا طریقہ ہے کہ تو اتر کر پیدل جاتا ہے؟ اس کے الفاظ جو کتاب میں نقل ہوئے اس طرح سے کہ تو زندہ خلیفہ ہے، صاحب اختیار و قدرت ہے، علی مر چکے تو کیوں اتنا احترام کرتا ہے؟ خلیفہ نے کہا نہیں، علی کا احترام ہے، علی جانشین رسول ہیں، علی رسول اللہ کے بعد افراد میں سے ہیں، اصحاب میں سے ہیں۔ مباحثہ ہوا یہاں تک کہ اس خلیفہ سے اس قاضی نے جو ناصبی تھے کہا کہ اچھا ایک کام کر، اگر میری بات کو نہیں مانتا قرآن سے استخارہ کر لے، جو قرآن کہے اس پہ عمل کرنا۔ توجہ کیجئے گا کہ خدا کیسے کیسے ولایت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ اچھا مشورہ ہے، قرآن سے استخارہ کرتے ہیں۔ خلیفہ کیا کرتا تھا، نجف میں داخل ہوتا تھا، پیدل امام علی کے حرم تک جاتا تھا۔ ناصبی قاضی نے کہا تیرا طریقہ غلط ہے، اس پہ عمل نہ کر، علی کے حرم تک، علی کی قبر تک پیدل جانے کی ضرورت نہیں ہے، علی مر چکے، ختم ہو گئے۔ اس نے قرآن اٹھایا، استخارہ دیکھا۔ اب استخارہ جو دیکھا تو سورہ طہٰ کی آیت نمبر 12 نکلی۔ سورہ طہٰ کی آیت نمبر 12 میں خداوند عالم نے کیا کہا، قصہ ہے جناب موسیٰ کا، اس جناب موسیٰ کے قصے میں جب جناب موسیٰ آگ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں گھر والوں سے کہ میں جا رہا ہوں، تمہارے لیے یا تو کوئی خبر لے کر آؤں گا یا آگ لے کر آؤں گا۔ اس کے بعد جب جناب موسیٰ وہاں پہنچتے ہیں اور اس جگہ تک آتے ہیں تو خدا کیا کہتا ہے، سورہ طہٰ کی 12ویں آیت اس کے استخارے میں آئی، کیا نکلی آیت؟ یہ تھی، فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار کر آؤ کہ یہ مقدس وادی ہے۔ صلی اللہ محمد، یہ خدا نے جناب موسیٰ سے خطاب کیا۔ اس کے استخارے میں کیا نکلا، انک بالوادی المقدس طوا، اپنے جوتوں کو اتار کر آؤ، یہ مقدس وادی ہے۔ خلیفہ نے رخ کیا اپنے اس قاضی کی طرف، کہا دیکھ جب تک تجھ سے بات نہیں ہوئی تھی تو فقط پیدل جاتا تھا، تجھ سے بات کرنے کے بعد اب پیدل تو جانا ہی پڑے گا، ننگے پیر ہو کر بھی چلنا پڑے گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ خداوند عالم کے اولیاء کی مخالفت آسان نہیں ہے، خداوند عالم مختلف طریقوں سے متوجہ کرتا ہے۔ بس عزیزوں، لیکن ان اولیاء خدا نے زحمت بہت برداشت کی، ان اولیاء خدا نے خدا کی اس ولایت کے ابلاغ میں لوگوں کو ہدایت کی خاطر بہت زحمتیں اٹھائی ہیں۔ انہیں زحمتوں میں ایک زحمت امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہر امام نے، ہر معصوم نے زحمت اٹھائی. کل آپ نے سنا، آج کا دن شب 20، وہ تاریخ کے جس میں اگر ہم پیچھے کی طرف تھوڑا سا سفر کریں، امام علی کے دور میں جائیں، تو آج کی اس شب میں شاید ہمیں محسوس ہو کہ امام علی علیہ السلام بستر پر موجود ہیں. مگر کس طرح؟ کوفے کا منظر کیا ہے؟ کوفے کا منظر یہ ہے کہ تاریخ بیان کرتی ہے، روایتوں میں آیا کہ کوفے کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں پیالہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں دروازے علی کے باہر. یہ چھوٹے چھوٹے بچے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ایک حکیم آیا تھا، اس نے آنے کے بعد امام علی کا تھوڑا سا علاج کیا، دیکھا اور کہا کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے، علی کو دودھ پلانا ہے، علی کو دودھ چاہیے. ان بچوں کو جب پتہ چلا کہ علی مرتضیٰ کو دودھ کی ضرورت ہے، اپنے اپنے ہاتھوں میں کاسے لے کر آ گئے کہ آج ہمارے مولا کو ہماری اس دودھ کی ضرورت ہے جو ہمارے جانوروں سے حاصل ہوا ہے، کیونکہ کل تک علی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اوپر دست نوازش کرتے ہوئے ان کو کھلاتے پلاتے تھے. عزیزوں، آج کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ ہے. رہبر نے اس تاریخ کے حوالے سے اور اس دنوں میں جو مصائب گزرے اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جب ضربت لگی تھی امام علی علیہ السلام کے سر پر، امام حسن مجتبیٰ امام علی کے سرحانے موجود تھے، اور اس کے بعد امام علی پر غش طاری ہوا تھا، اور غش جب طاری ہوا امام حسن کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے. امام حسن مجتبیٰ جب روئے، امام علی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ بیٹا حسن رو رہا ہے. امام حسن سے مخاطب ہو کے امام علی نے کہا، بیٹا آپ کیوں روتے ہو، صبر کرو. اس کے بعد امام حسین کو دیکھا، امام حسین بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. امام حسین کو دیکھ کر کہا، بیٹا حسین صبر کرو. رہبر بیان کرتے ہیں مصائب کے اندر، کہتے ہیں کہ امام حسن اتنا روئے تھے، امام علی ایک ہی دن کے اندر کی بات ہے، چند لمحوں کی بات ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے، اتنا روئے تھے امام حسن مجتبیٰ کہ ان کی پلکیں زخمی ہو گئی تھی رو رو کر. جب انسان شدت سے روتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی کو، بعض وقت پلکیں زخمی ہو جاتی ہیں، پلکوں پہ خون آ جاتا ہے. اتنا امام حسن چند گھنٹوں میں روئے، رونے کی بات بھی تو ہے، علی مرتضیٰ دنیا سے جا رہے ہیں، یتیموں کا سردار، یتیموں کی سرپرستی کرنے والا، یتیموں کا باپ اس دنیا سے جا رہا ہے. عزیز، جب امام حسن امام حسین کو اپنے پاس روتا ہوا دیکھا تو رہبر کہتے ہیں امام علی نے دونوں بچوں کو کہا، بیٹا صبر کرو، صبر کرو، تمہارا باپ اس دنیا سے جا رہا ہے، وعدہ الہی ہے. اس کے بعد جب گھر لے جایا گیا، توجہ کیجئے گا، رہبر اپنے جملوں میں بیان کرتے ہیں، جب گھر لے جایا گیا اور سامنے بیٹیاں آ کر بیٹھی ہیں، اور اس کے بعد جب جناب زینب نے علی کے زخمی چہرے کو دیکھ کر رونا شروع کیا ہے، تو ادھر تو حسن و حسین کو علی نے کہا تھا صبر کرو، ادھر رہبر فرماتے ہیں کہ علی نے نہیں کہا بیٹی صبر کرو، زینب کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر علی نے بلند آواز سے گریا کرنا شروع کر دیا. علی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، علی کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. ارے یہ وہ علی ہے جو صبر کا پہاڑ ہے، یہ وہ علی ہے جو صبر کا پالنے والا ہے. اس علی نے اپنی آنکھوں کے سامنے زہرا کو در و دیوار کے درمیان دیکھا تھا، اسی علی نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا کہ زہرا کا پہلو شکستہ ہوا تھا، اسی علی نے اپنے کانوں سے زہرا کی آواز سنی تھی، یا فزتو خزینی، اے فزا مجھے تھام لے، میرا پہلو شکستہ ہو گیا. وہ علی جو اس موقع پر صبر کرتا رہا، مگر زینب کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں نے علی کو ایسا بے چین کر دیا، علی سے صبر نہ ہوا، علی کے ضبط کے بندھن کھل گئے، بیٹی کے ساتھ باپ نے رونا شروع کر دیا. مجھے نہیں معلوم علی مرتضیٰ کیوں اتنا بے چینی سے روئے، مگر تصور میں چلتے ہیں، شاید علی کے سامنے وہ منظر آیا ہو کہ زینب ایک مرحلہ ایسا آئے گا، تیرے بعد تیرے بھائی کا جنازہ گھر سے کفن پہنا کر نکل آئے گا، مگر تو اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کے جنازے کو واپس آتا دیکھے گی، مگر تیرے بھائی حسن کے جنازے جنازے پر تیر پیوست ہوں گے، یا شاید وہ مرحلہ ذہن میں آیا ہو، علی سوچتے ہوں گے میری بیٹی زینب، ارے یہ تیرا رونا مجھے اس لمحے کو یاد دلاتا ہے جب تو تلہ زینبیا پر کھڑی ہوگی، تیرے سامنے تیرے ماں جائے کہ گلے پہ شمر سوار ہوگا، ہاتھ میں کند خنجر ہوگا، ارے کند خنجر کی دوار، کند خنجر کے وار حسین کے گلے پر ہوں گے، اور تو دیکھ کر کہے گی یا رسول اللہ حاضر حسین، یہ آپ کا حسین ہے، یہ شاید علی نے سوچا ہو زینب، ارے مجھے اسی کوفہ میں وہ منظر یاد آ رہا ہے، ارے میری بیٹی تو اسی کوفہ میں آئے گی، آج تو لوگوں کو پردہ سکھاتی ہے، خواتین کو حجاب کے مسائل پڑھاتی ہے، اسی کوفہ میں ایسے آئے گی، تیرے سر پر رضا نہ ہوگی، لوگوں کی نگاہیں ہوں گی،
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ الٰہ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے تجھے رحمت کا واسطہ، ان ایام میں جو مخصوص ہیں امام علی علیہ السلام کے، ہم سب کو مکتب اہل بیت سمجھنے، تعلیمات اہل بیت سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جہاں کہیں اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں تمام اسلامی تحریکوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما، جو مجاہدین اس وقت مقدس مقامات کے محافظ ہیں مخصوصاً سیدہ زینب کے حرم کے محافظ، ان کی حفاظت فرما. اس راہ میں ہونے والے زخمیوں کو شفا، اور شہداء کو حضرت عباس کے ساتھ محشور فرما. تمام مراجع اعظام کو، رہبر معظم کو حسن نصر اللہ کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.